الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو عزیزو اور بھائیو میں یا آپ یا کوئی اور صاحب اگر اپنی قوم کی حالت پر اس امت کی حالت پر غور فرمائے اور انہیں یہ ادراک بھی ہو کہ امت مسلمہ کس چیز کا نام ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں تو جو کچھ اس کے دل پر گزرتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن جو اس وقت کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یقیناً اس بات کا فیصلہ کرے گا یقیناً اس بات کا ارادہ کرے گا یا یقین کرے گا کہ اگر اس امت کو باقی رہنا ہے تو اسے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے ہاں بطور امت مر جانے کا فیصلہ کیا ہے خودکشی کر لینے کا اور یا یہ سمجھنے کا کہ جیسی دنیا میں دوسری قومیں زندہ ہیں ہم بھی ویسے زندگی گزاریں گے امت مسلمہ کا رول ادا کرنے کا کوئی احساس نہ ہو تو پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں اس لیے کہ آج قوموں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا اصل جو کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہاری ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں یا نہیں وہ جس طرح بھی پوری ہوتی ہوں حتیٰ کہ تمہیں اگر اس کے لیے انسان نہیں حیوان بھی بننا پڑے تو حیوان بن جاؤ اصل تو چیز یہ ہے کہ ضروریات زندگی ملنی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تکلفات ملنے چاہیے تعیشات ملنے چاہیے عیش و عشرت بھی ملنی چاہیے ایک بہتر زندگی کا تصور جو ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے اس حوالے سے اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی فکر مندی کی بات نہیں آپ اٹھتے بیٹھتے بے شک کہیے کہ اس ملک کو پیرس بنانا ہے کہیں کبھی کہیے چاہے کوئی سلواکیا بنانا ہے کبھی کوریا بنانا ہے کبھی برطانیہ بنانا ہے کبھی کینیڈا بنانا تو شوق سے یہی کہنا چاہیے آپ کو اس لیے کہ یہ اس طرح کے لوگ ظاہر ہے وہیں بستے ہیں انہوں نے یہی سوچ کر کہ اس کے انسان بنیادی طور پہ ایک حیوان ہے اور اس کی بنیادی ضروریات وہی ہیں جو ایک حیوان کی ہیں کھانا پینا اوڑھنا پہننا چلنا پھرنا یہی اس کی ہے اور بچے پیدا کرنا بچوں کی تربیت کرنا یہی ضروریات اگر ہماری بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں انہیں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جس طرح اپنے نے اپنے ملک بچائے ہیں سجائے ہیں سوارے ہیں اور اپنے گلی کوچے سوار لیے ہیں اپنے حالات درست کر لیے ہیں ہمیں بھی اسی طریقے اسی ڈگر پر چلنا چاہیے لیکن اگر یہ مقصود یہ نہیں ہے بلکہ ہم یہ بھی ساتھ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں بطور ایک امت مسلمہ کے افراد کے زندہ رہنا چاہیے, تو پھر جتنا بھی آپ غور کریں گے دل گرفتگی تو بڑھے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی بڑھے گا کہ اگر زندہ رہنا ہے امت مسلمہ کے افراد کے طور پر تو پھر اس طرح زندہ نہیں رہا جا سکتا. یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ امت مسلمہ کی زندگی نہیں, اس کے کچھ خصوصیات ہیں. قرآن کریم نے بار بار ان کو ذکر کیا, میں ان آیات کو نہیں پڑھوں گا اس وقت, اسی کو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے, لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ معمولی آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں بڑا فرق ہے. تو اگر ہم موٹی موٹی بات کو بھی سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مسلمان کی زندگی آج مسلمانوں میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ لکیر کھینچ کر یہ بتانے کی کوشش فرمائی کہ جب لوگ بہت بھی گر جائیں تو کم از کم انہیں یہ تو احساس ہونا چاہیے نا کہ یہ تو بہت ہی حد فاصل ہے, اس کے اگلے اس طرف اترنا یہ بڑا نقصان دہ ہوگا. مثلا دیکھیے ہماری یہ تین ٹرمینالوجیاں, تین اصطلاحات ہیں جو شریعت کے اعتبار سے ہماری یہاں عام چلتی ہیں اور ہم سب واقف ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص کافر ہوتا ہے, ایک مسلم ہوتا ہے, ایک منافق ہوتا ہے اور ایک فاسق ہوتا ہے. کافر ہم اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ رسول اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول ہی نہیں کرتا, وہ انکار کرتا کہ میں نہیں مانتا آپ کا رسول بھی ہے کوئی, میں نہیں مانتا کوئی خدا بھی ہے یا نہیں, میں نہیں جانتا قرآن کو کتاب ہے یا نہیں, میں ان بنیادی باتوں کو نہیں مانتا, ہم اس کہتے ہیں یہ کافر ہے. لیکن جو آدمی اس کو ماننے کے بعد اس کے مطابق عمل نہیں کرتا یا عمل میں کوتاہیاں کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ فاسق و فاجر ہے. لیکن جس آدمی کا حال یہ ہو کہ وہ نام تو لے اسلام کا لیکن اس کا طور اتوار سارے کافروں جیسے ہیں, بلکہ اس کی ترجیحات بھی کفر کی باتیں ہیں, تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو اسلام صرف منافق ہی نہیں کہتا بلکہ قرآن دبی دبی زبان میں اس کو بھی کافر کہتا, وہ مسلمان نہیں. اسے صاف صاف قرآن کریم نے کہا کہ اگر تمہارا تعلق یہود سے یا غیر مسلم قوتوں سے اسی طرح باقی رہے گا جیسے پہلے رہا ہے اور تم ان سے اسی طرح محبت رکھو گے تو پھر یاد رکھو تم ان میں سے ہو, مسلمانوں میں سے نہیں. یہ بار بار قرآن کریم نے یہ بات کہی. اب ان میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہونا. ان میں سے ہونے کا مطلب صاف یہ ہے کہ آپ پھر مسلمان نہیں ہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ وہ چاہے تمہارے باپ دادا کیوں نہ ہو, تمہارے بھائی بہن کیوں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان. مسلمانوں اپنے بھائیوں کو, اپنے باپوں کو, اپنی برادری کو, کسی کو بھی دوست مت بنانا, اپنے قریب مت ہونے دینا اور ان کو اپنا نہ سمجھنا, ان کو اپنا ولی مت سمجھنا. ان استحب الکفر علی الایمان, اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے, اگر وہ امریکہ کے خلاف کی خاطر افغانستان کے سارے مسلمانوں کو اجاڑنے اور قتل کرنے سے دریغ نہ کریں تو بتائیے وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں یا اسلام کو؟ مسلمان کو قتل کرنا اسلام کو قتل کرنے کے مترادف. اور اس لیے جو آدمی یہ سمجھ کے قتل کرتا ہے نا, حالانکہ تو اسلام نے یہ سزا رکھی ہے کافر ایک قاتل کی کہ اگر وہ یہاں توبہ کر لے اور یہاں اس کو سزا مل جائے یا نہ بھی ملے تو امکان ہے کہ شاید اللہ کی یہاں اس کو معافی مل جائے. لیکن اگر اس نے یہ سمجھ کے مارا ہے نا مسلمان کو کہ بے شک یہ مسلمان ہے لیکن اس کا قتل کرنا میرے لیے جائز ہے, تو قرآن کریم کہتا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. اس کی تعبیر, صحیح تعبیر یہی ہے کہ جس نے مسلمان کو یہ سمجھ کے مارا کہ یہ مسلمان ضرور ہے لیکن اس کا قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں, جیسے کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے, تو کہا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں. اور جہنم میں ہمیشہ رہنا کافروں کا کام ہے, مسلمانوں کا نہیں. مسلمان کبھی نہ کبھی سزا پا کے ایک نہ ایک دن آخر چھوٹ جائے گی, اللہ رحم فرمائے گا. اسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کفر کو ترجیح دیتے ہو یا کافر کو ترجیح دیتے ہو. اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، جو تم میں سے ان کافروں کے ساتھ ولایت کا رشتہ رکھتا، محبت پیار کا رشتہ، رازداری کا رشتہ، ان کو ترجیح دیتا ہے مسلمانوں پر، کہا وہ ان میں سے ہے، تم میں سے نہیں ہے. فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ. اور میں نے عرض کیا کہ جو ویسے بد عملی کا ارتکاب کرتا ہے لیکن جانتا ہے، مانتا ہے کہ یہ باتیں فرض ہیں، یہ کرنے کی ہے مجھے، نہیں یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہو جاتی ہے کوتاہی یا کر گزرتا ہے یا لاپرواہ پرواہ نہیں کرتا، تو قرآن کریم اس کو فاسق کہتا ہے، اس کو فاجر کہتا ہے. لیکن ایک کیٹیگری جس کو منافق کہا جاتا ہے، ایک منافق تو وہ ہے جو زبان سے اقرار کرے اسلام کا لیکن دل سے نہ کرے، یہ تو منافق اعتقادی ہے. لیکن ایک منافق ہے جس کو منافق عملی کہا گیا. آج کسی کے بارے میں یقین سے یہ کہنا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ یہ یقین سے کہنا کسی کے بارے میں جب تک بہت واضح علامتیں نہ ہوں کہ یہ منافق ہے، یہ مشکل ہے. لیکن عملی نفاق کا وہ تو تجربہ ہوتا رہتا. اب دیکھیے حضور نے لکیر کھین کے بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا ظاہرہ منافق سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے نا، وہ تو بالکل دوسری سائڈ کا آدمی ہے. تم اگر اسلام سے تعلق رکھتے ہو اور مسلمان ہو تو منافق کا تم سے کیا رشتہ اور تمہارا اس سے کیا رشتہ. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عملی طور پر جو نفاق آدمی میں داخل ہوتا ہے وہ چند بری عادتوں سے داخل ہوتا ہے، چند برے افعال سے. اب دیکھیے آپ خود جائزہ لے کے دیکھ لیجئے کہ کیا وہ باتیں ہم میں ہیں یا نہیں. فرمایا آیت المنافق سلاسن، منافق کی تین نشانیاں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اندازہ کرے سر یہ مومن نہیں یا منافق ہے. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر مومن جھوٹ بولتا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، میں کہاں کا مومن. کہا اذا حدث، جب بھی بات کرے یا جب بھی اسے موقع ملے بات کرتے کرتے، یا جب کبھی اس کے لیے بات کے سلسلے میں یا کسی معاملے میں دشواری پیدا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو تب وہ جھوٹ بول کے اپنا کام چلائے. وہ جب بات کرتا تو جھوٹ بولتا، اور اللہ معاف فرمائے اور قانون بھی معاف فرمائے کہ جس ملک کا صدر جھوٹ بولے اور وہ ٹی وی پر اگر اعلان کرے کہ میں فلاں دن صدارت چھوڑ دوں گا، دو عہدوں میں سے ایک عہدہ رکھوں گا، اور پورا ملک گواہ ہو اس بات پر کہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا، اور پھر کہیں کہ اب حالات کا تقاضا یہ ہے، اور وہ حالات کہاں ہیں، اس کے اندر بنتے ہیں باہر نہیں. ملک کا تقاضا یہ ہے، ملک کی بھلائی کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ دو عہدوں کو نہ چھوڑوں. اتنا بڑا جھوٹ بولے ساری دنیا کے سامنے، آپ اس کو کیا کہیں. اور میں تو اس بات پہ مرتا ہوں کہ جس ملک کا صدر جھوٹ بولتا ہے اس ملک کا مزدور کیسے سچ بولے گا، جس ملک کا پروفیسر جھوٹ بولتا ہے اس اداروں کے بچے کیسے سچ بولے گا، اگر باپ جھوٹ بولتا ہے تو لڑکے کیسے سچ بولے، بیٹے کیسے سچ بولے گی، اولاد کیسے سچ بولے گی. میں پہلا جمعہ اسی پر پڑھا چکا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھو بھلائی اوپر سے نیچے اترتی ہے، اوپر سے نیچے سے اوپر نہیں جاتی. اوپر والے اچھے ہوں گے تو نیچے والے اچھے ہوں گے. وہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ جتھے وڈے ڈولن گے اتھے چھوٹے بولن گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر کی برائیوں کا نوٹس ہی نہ لیا جائے، اور یا یہ کہ لوگ یہ سمجھے کوئی بات نہیں انہیں ایسا کر لیا تو کیا ہوا. اس کے دونوں اثر ہوتے ہیں کہ ایک اس بات کا احترام ختم ہو جاتا ہے اور دوسری وہ برائی نیچے تک اتر جاتی ہے. اور جب اوپر کی مسئلے سے جھوٹ بولا جائے گا تو نیچے کی مسانی کیوں جھوٹ نہیں بولے گی. یہ جھوٹ ہماری ایسی گھٹی میں پڑا ہے، یہ جس کو آپ غبن کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ جو ہم فنڈز کھا جاتے ہیں یہ کیا ہے، یہ جو ہم ملاوٹ کرتے ہیں یہ کیا ہے، یہ جو ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے آخر، کیا ہم اچھائیوں کا نام لیتے ہیں لیکن سپورٹ ہمیشہ الیکشن میں بروں کو کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ہم اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے اللہ اور رسول کے لیے لیا تھا، لیکن اس ملک میں ہم نے اتنے کانٹے بوئے ہیں برائیوں کے، آخر یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہی تو ہے سارا، میں جھوٹ کی قسمیں گنوا رہا کہ جھوٹ صرف آدمی زبان سے نہیں بولتا، عمل سے بھی بولتا ہے۔ اس لیے روزے کے بارے میں حضور نے ٹھیک ٹھیک فرمایا تھا کہ جس آدمی نے جھوٹی زندگی نہ چھوڑی، من لم یدع عمل الزور والعمل به، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹی زندگی نہ چھوڑی۔ یہ جھوٹی زندگی اور جھوٹا عمل کیا ہے؟ یہی ہے جو میں نے آپ سے گنوائے۔ جو آدمی ڈنڈی مارتا ہے تولتا ہوا، وہ جھوٹی تو بولتا ہے؟ وہ یاد پڑتا ہے، کچھ عرصے کی بات ہے، میں گوشت لینے گیا مرغے کی دکان پر، بہت عرصے، کچھ سالوں کی بات، تو چند مرغیاں میں نے کہا ذبح کر دیجئے، اس کے بعد میں نے کہا گوشت بنا کے تول دیجئے، اس نے تولا تو 8 کلو ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دے دیجئے، ابھی اس نے لفافے میں نہیں ڈالا تھا، وہ ابھی تک پلڑے میں تھا گوشت، کہ ایک صاحب میرے جاننے والے دور سے انہیں دیکھا، مجھے آئے تو ملنے، لیکن جب انہیں پلڑا دیکھا تو اسے کہا ٹھہر جاؤ، اس کو انہوں نے گوشت اتارنے نہیں دیا، انہوں نے صرف یہ کیا کہ دوسرے پلڑے میں جو انہیں باٹ رکھے تھے نا، وہ رکھے تھے انہوں نے کناروں پر، انہیں اٹھا کر درمیان میں رکھ دی، بس انہوں نے اتنا ہی کیا، چنانچہ 8 کلو کا 6 کلو رہ گیا۔ یہ شخص سارا دن یہ حرکت کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا اور کیا کرتا ہے؟ یعنی وہ تو معمولی باٹ تبدیل کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کے جہنم اور جہنم کے باٹ بدل گئے، پیمانے وہاں بدلے جا رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا دیکھ کے، میں کہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا نازک ہے کانٹا ان کا کہ صرف کناروں پر کر دیے جائیں باٹ تو اتنا فرق پڑ جاتا۔ انہوں نے کہا یہی تو ہیرا پھیری کرتے ہیں، یہ آپ کو کیا معلوم؟ اس لیے ہماری پوری زندگی، گھر کی زندگی سے لے کر ہماری وزارت خارجہ تک اور اقوام متحدہ میں ہمارے خارجی نمائندے تک، میں پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ قدم قدم پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے معاملات جھوٹ پر مبنی۔ تو جس ہمارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پوری طرح جھوٹ ہماری جڑوں میں اتر گیا، جس کا مطلب یہ کہ ہم تو قومی سطح پر منافق ہو گئے۔ تو کیا آپ بھی نہیں سمجھیں گے اس قوم کو تبدیلی آنی چاہیے؟ فرمایا اذا حدث کذبا، اور دوسرا فرمایا اذا وعد اخلف۔ منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ میں پھر صدر صاحب کی کیا مثال دوں، وہ تو مثالوں کا مخزن ہو کے رہ گئے ہیں، کوئی جو مثال دیں انہیں پہ جا کے رکتی، کہ جب وعدہ کریں تو جھوٹ بولے۔ ہمارے جتنے سیاستدان الا ماشاء اللہ، یہ میں نہیں کہتا سارے ایسے ہیں، ان میں سچے لوگ بھی، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو وہ قوم سے کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ کب ہمیشہ خلاف ورزی کرتے، جو کچھ اسمبلیوں میں ہوتا ہے ہمیشہ زندگی اس کے خلاف گزرتی۔ ہماری بیوروکریسی جب نوکریوں لیتے ہوئے عہد و پیمان کرتی ہے تو قدم قدم پر اس کو توڑتی ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر اور ہمارا صدر جن باتوں کا حلف اٹھاتا ہے اس کی پاسداری کب ہوتی ہے؟ اسے فرمایا کہ منافق یہ ہے اذا وعد اخلف، اور تیسرا فرمایا اذا تمن خان، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے تو اس کا مطلب یہ وہ منافق ہے۔ اب امانت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ پیسہ دھیلا رکھیں کسی کے پاس، امانت یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو منصب حوالے کریں۔ قرآن کریم نے اسی کو امانت قرار دیا، فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تم ذمہ داریاں سپرد کرو نا، عہدے بانٹو، ذمہ داریاں دو تو اس کے اہل کو ہمیشہ دینا۔ یہاں ذمہ داریوں کے لیے قرآن کریم نے امانات کا لفظ استعمال کیا جو امانت کی جمع ہے، ذمہ داری امانت ہے. حسن ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا کہ ابو ذر کبھی اگر تمہیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے, تمہیں کسی علاقے کا گورنر بنا دیا جائے, تو کہا مت قبول کرنا, میں تمہیں خاص کمزوری دیکھ رہا ہوں, تم اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکو گے, یہ ایک امانت ہے, اس کو اگر ادا نہیں کر سکو گے اس خیانت کے جرم میں کل کو پکڑے جاؤ گے. اندازہ فرمائیے کتنی بڑی امانتیں ہیں جو ہم نے کس کس کے سپرد کر رکھی ہیں, تو قدم قدم پر اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم تو ایک پیسہ نہیں لیتے بیت المال سے, اپنے خزانے سے, ہم نے نہایت دیانتداری سے ہر کام کیا ہے, اس لیے باہر کی دنیا بھی ہماری عزت کرتی ہے, اندر کی دنیا بھی, لیکن ان کی اب عیاشیوں کے اگر حالات پڑے تو آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا کہ یہ مسلمان ہے. یعنی اندازہ کریں کہ جب ہم واقعی مسلمان تھے نا, اور ہمارے امیر المومنین کے چہرے کی سلوٹوں سے قیصر و کسرا کی تقدیر بدلتی تھی, لوگ ہمارے چہروں کو دیکھ کر نا اپنی قومی فیصلے بدل دیتے تھے, تو اس وقت ہمارا امیر ریت پر سوتا تھا, امیر مومن عمر کہاں سوتے تھے, مسجد نبی کے صحن کی ریت پر, اور کھاتا وہ تھا جو دوسرے کھانا کبھی پسند نہ کرے. احنف ابن قیس اپنے قبیلے, اتنے بڑے قبیلے کے سردار تھے, کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہو جاتے تو ایک لاکھ تلواریں بے نیام ہو جاتی تھی, اتنے بڑے قبیلے کے سردار. وہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے ملنے آئے تو باہر دیکھا کہ دوڑے بھاگے پھر رہے ہیں, پوچھا امیر مومن خیریت تو ہے, فرمایا خیریت ہی تو نہیں ہے, بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا, ایک اونٹ, اور تلاش کون کر رہا ہے, 36 لاکھ مربع میر علاقے کا حکمران, ہندوستان پاکستان اور پورا مشرق وسطی شامل کر دو تو شاید ان کی حکومت نہ بنے, اتنے بڑے علاقے کا حکمران وہ اونٹ تلاش کرتا پھر رہا. اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ احنف تم سردار ہو اپنے قبیلے کے, لیکن آؤ میرے ساتھ, دونوں مل کر یہ اونٹ تلاش کریں, تمہیں معلوم ہے کہ بیت المال کے ایک ایک اونٹ میں کتنے مسلمانوں کا حصہ ہے, اگر یہ گم ہو گیا تو عمر کس کس کا حساب دے گا, یہ تو سارے مسلمانوں کا مال ہے, بیت المال کا جو ہے تو سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے نا, یہ اگر ملا رہا تو میں کس کس کا حساب دوں گا, کہا ہو میرے ساتھ. وہ سردار تھے نا, کہنے کا امیر المومنین آپ کسی غلام کو حکم دیجئے, فرمایا مجھ سے بڑا غلام اور کون, کہا تم بھی غلام ہو میں بھی غلام ہوں, آؤ میرے ساتھ, دونوں مل کر نہ جانے کے جنگل سے اونٹ پکڑ کے لائے, اور جب آئے تو کھانا سامنے رکھا گیا, کھانا اتنا سادہ تھا کہ احنف سے نہ کھایا گیا, آپ نے دیکھا کہ ان سے نگلا نہیں جاتا تو آپ کہنے لگے اچھا نہیں کھایا جاتا تو چھوڑ دو, لیکن خود روزانہ وہ شخص کھاتا تھا اسے جو دنیا کا سب سے بڑا حکمران تھا اور جس کے لیے جنت میں محل بن چکا تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق کہ وہ جنت میں ضرور محلات کا مالک تھا لیکن یہاں کٹیا میں رہتا تھا, رہتا وہ کٹیا میں تھا, موٹا جوٹا پہنتا تھا, بلکہ پیون زیادہ کپڑے پہنتا تھا, کھاتا وہ تھا دوسرا کھا نہ سکے, لیکن اس کی وجہ سے ایک ٹھنڈا سایہ 37 لاکھ مربع میر علاقے پر رہنے والے لوگوں کو میسر تھا, اور کسی کی مجال نہیں تھا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے, اور اس کے احساسات کا عالم یہ تھا جیسے میں نے پہلے جمعے بھی کہا تھا کہ وہ روتا ہوا یہ بات کہتا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کو کتا مر گیا تو عمر تو اس سے پوچھا جائے گا, بھوکا مر گیا اگر, یہ بھوکا کیوں مرا, تو کھانے کو کیوں نہیں دیا, اسے کتے کی بات ہے انسان کی نہیں. اور جب ایک دن باہر گشت لگاتے ہوئے 3 میل کے فاصلے پر ایک قافلے کو اترتے دیکھا, وہاں اپنے ساتھ کی صحابی کو ساتھ لے گئے تھے, کہا آؤ دیکھیں جا کے کہ ان کو کچھ ضرورت نہ ہو, تو وہاں دیکھا کہ بچے رو رہے تھے اور ماں ان کو چپ کرا رہی تھی لیکن وہ چپ نہیں کرتے تھے, دو تین دفعے کہا, آخر انہوں نے کہا کہ بھلے آدمی کیوں تنگ کرتے ہو ہمیں, یہ بھوکے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا تو اوپر ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہو, کہا کچھ بھی نہیں, پانی چڑھایا ہوا ہے, کہ رو دو گے سو جائیں گے, کہاں سے کھلاؤں. امیر المومنین نے بچوں کا ابھی تک وظیفہ مقرر نہیں کیا. آپ اسی وقت 3 میل واپس آئے پوری بوری بھری کھانے پینے کی چیزوں سے, اور اپنے غلام اسلم سے کہنے لگے کہ میری کمر پہ لاد دو. انہوں نے کہا امیر المومنین میں کس کام کے لیے ہوں, غلام کس کام کے لیے ہوتے, میں اٹھاؤں گا آپ کیوں اٹھائیں گے. فرمایا آج تو اٹھا لو گے کل اٹھا لو گے, کل میرا وزن تم نہیں اٹھا سکو. جس کو اگلا دن یاد رہتا ہے نا وہ اس دن کو سجاتا ہے, وہ اس دن میں ہیرا پھیریاں نہیں کرتا, وہ اس دن میں اس طرح نہیں رہتا. میں آج یہ پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ صرف ہمارے کثرت صدارت کا جو خرچ ہے وہ 29 کروڑ ہے سال کا, 29 کروڑ. اور ماشاءاللہ ہمارے صدر, ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے گورنرز اور ہمارے تمام وزراء اعلی, ان کے جتنے بھی سگریٹ اور ان کے سگار ہیں وہ باہر سے آتے ہیں اور ٹیکس فری ہیں. یتیم جو ہوں گے, غریب لوگ بےچارے کہاں سے دیں گے ٹیکس. اور انہوں نے جو معمولی اپنی ضرورتوں کے لیے, میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا گاڑیاں منگوائی ہیں 60 کے قریب, جو دنیا کی سب سے قیمتی گاڑیاں. تو آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ جن لوگوں کو تیار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کی زندگیاں کیسے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہی فرق محفوظ رکھیں کہ جن کو امانت دی گئی, جن کی ذمہ داریاں جن کو دی گئی, جن کو پرائم منسٹر بنایا گیا, صدارت دی گئی, جن کو بیوروکریسی میں رکھا گیا, جن کو اور عہدہ منصب دیے گئے, انہیں اس ملک کو لوٹا ہے, اس کو سنوارا نہیں. اس لیے جب ہم نے رکھے ہی وہ لوگ کہ جو صرف لوٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو وہ تو لوٹیں گے. حضرت عمر فاروق جب کسی کو بھیجتے تھے نا, یہ بھی عجیب باتیں ہیں, آپ پتہ نہیں حیران ہوں کہ میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں, کہ کون سنے گا اقبال تیری یہ انجمن ہی بدل گئی. جب آپ کسی کو گورنر لگاتے تھے تو اسے پوچھتے تھے بتا تیرے گھر میں اثاثہ کیا ہے, تیری کل کائنات کیا ہے. اور جب معذور کر کے یا فارغ کرنے کے بعد جب واپس وہ آتا تھا پھر اسے حساب لیتے تھے کہ بتا اتنے سالوں میں تو نے کس چیز کا اضافہ کیا, اور اگر کوئی اضافہ کیا تو بیت المال میں جمع کرا دو. اسی کو انہیں خود یہ مثالیں چھوڑی تھی نا. ابو بکر نے 2.25 سال اس قوم کی خدمت کی, تنخواہ لے کے کی, جاتے ہوئے دنیا سے وصیت کر گئے کہ میرا مکان بیچ کے ساری تنخواہیں واپس کر دینا, اور کہا حساب لگاؤ کہ اس دوران میرے گھر میں نئی چیز کیا آئی ہے. پتا چلا کہ دور سے پانی منگوانے کے لیے ایک اونٹ آیا تھا, ایک پیالہ, ایک چادر. فرمایا یہ عمر کے پاس بھیج دو. جب وہ چیزیں عمر کے پاس گئیں تو روتے ہوئے کہنے لگے ابو بکر تو اپنے باپ کا آنے والے زندگی, اب باپ کے آنے والے کی زندگی دشوار کر گیا, اب کیسے زندگی گزرے گی, یہ معیار باقی رکھنا پڑے گا. اور عمر نے اس معیار کو باقی رکھا, ایک تو ان کا معیار تھا نا. اسی وجہ جب کسی کو بھیجتے تھے اسی معیار پر تولتے تھے, اور کوئی پرڑ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ سختی کیوں کرتے ہیں, وہ جانتے تھے کہ وہ تو اپنے اوپر ہم سے بڑھ کر سختی روا رکھتے ہیں. ایاز بن غرم کے بارے میں شکایت ہوئی, اب بتائیے شکایتیں کیا تھیں. کیونکہ امیر گھر کے آدمی تھے بنی امیہ کے, باپ بھی بڑا امیر آدمی تھا, تو پرانی آتے جو پڑی ہوئی تھی تو وہاں ظاہر ہے کہ بطور امیر بھیجا گیا انہیں بطور گورنر کے. تو ایک تو انہوں نے صرف یہ کیا کہ بجائے عربی گھوڑا رکھنے کے ایک ترکی گھوڑا خرید لیا, جبکہ عمر فاروق کی ہدایت یہ تھی کہ تم حکمرانوں کو ترکی گھوڑے پر سواری کی اجازت نہیں, تاکہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگو. انہیں ترکی گھوڑا خرید لیا, اپنی تنخواہ سے خریدا, کوئی غبن تو نہیں کیا. دوسرا حکم یہ تھا کہ دیکھنا باریک کپڑا نہیں پہننا, جس سخت زندگی کے عادی ہونا اس میں کمی نہ آنے پائے. اس لیے کہ حضور نے یہ مجاہدین کی قوم اٹھائی ہے دنیا میں, ان کو آئے دن جہاد کرنا ہے, آئے دن دنیا میں نئے نئے مر کے ان کے ساتھ سار ہونے ہیں. اگر تم چھوئی موئی کی زندگی گزارنے لگو گے تو پھر ظاہر ہے مار کے کون سر کرے گا, یہ تو مجاہدوں کی قوم. تو حکم تھا کہ دیکھنا باریک کپڑا نہیں پہننا, انہیں وہاں باریک کپڑا پہن لیا, قمیض سنواری کو باریک کپڑے. یہ بھی حکم تھا کہ جو لوگ تمہارے پاس کام کے لیے آئے دیکھو باہر ان کو انتظار میں کھڑا مت رکھنا, خود فوراً باہر نکلن کی بات سننا. انہوں نے دیکھا کہ کثرت آنے والوں کی, انہوں نے باہر ایک ڈیوڑی بنوا لی, وہاں بیٹھنے کا انتظام کر دیا, جو لوگ آئے وہاں بیٹھے اور جب میں فارغ ہوں گا بات سن لوں گا. ان باتوں کی جب شکایت ملی تو آپ بتائیے ان میں سے ایسی بات کیا ہے. آپ نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا, فرمایا کہ جس حال میں اسے پاؤ اسی حال میں گرفتار کر کے لے آؤ, جیسے پایا وہی پکڑ کے لے آئے. دیکھا کہ ململ کا کرتا پہنا ہوا ہے باریک کپڑا, یہ دیکھا کہ واقعی اس نے باہر ایک ڈیوٹی بنائی ہوئی ہے, وہاں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں, اور وہ اس لیے لوگوں کی باتیں سننے اور ان کا انصاف دلانے میں دیر کر دیتے ہیں. یہ بھی دیکھا کہ ترکی گھوڑے پر سواری کرتے ہیں, یعنی یہ بنیادی باتیں سچی نکلی, لیکن ان میں سے کوئی بات بھی خلاف شریعت نہیں تھی. لیکن عمر کا معیار اتنا سخت تھا, کہنے لگے کہ ایاز میں نے تمہیں انسانوں کا امیر بنا کے بھیجا تھا لیکن تم اس قابل نہیں نکلے. کپڑے اتروا لیے, ایک کمبل ان کو پہنا دیا, ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا, ایک ریوڑ آگے لگا دیا, کہا تم بکریاں چرانے کے قابل ہو, تم انسان چرانے کے قابل نہیں. جب تمہیں انسان چلانے کی خوبو پیدا ہو جائے گی نا, انہیں ایک دو دفعہ کہا کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے. کہا ہاں اس سے جو تم نے زندگی اختیار کر لی ہے میرے نزدیک اس سے مر جانا بہتر ہے. اندازہ کریں کہ کہاں وہ اور کہاں ہم, کہ سطح سے ہم نیچے گرے ہیں. کیا اب بھی کوئی شعور زندہ نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنے اندر کو تبدیلی کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ یہ کٹھن معیار نہ صحیح, لیکن یہ جو ہم نے فوج ظفر موج اکٹھی کی اپنے وزراء کی, دنیا میں کہیں دیکھا ہے کوئی مقروض ملک اس قدر بڑی تعداد میں کابینہ بناتا ہو اور پھر ان کے لیے ماشاءاللہ ہر ایک کے لیے جو اس کو وزارت دی جائے اس کے لیے لاکھوں کی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اور کروڑوں روپے اس پر برباد کر دیا جائے, جبکہ اس قوم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. اس کے مریض لا علاج مر رہے ہیں, اس کے بچوں کی فیس دینے والا کوئی نہیں, اس کے بوڑھوں کو روٹی دے کھلانے والا کوئی نہیں ہے. اب جا کے محلوں میں, میں خود پہلی دفعہ محلوں میں, جو ایک محلے میں جا کے آباد ہوا ہوں, زندگی کا بیشتر حصہ تو سرکاری مکانوں میں گزر گیا, نہیں اندازہ تھا مجھے کہ لوگ کس سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. اب جا کے اندازہ ہوا کہ ہے اس حد تک غربت ہے ہم, لیکن ہمارے اوپر کے لوگوں کو کچھ پتا نہیں. تو کہنا یہ ہے, مزید فرمایا حضور نے اس میں تو تین باتیں فرمائی, ایک اور حدیث میں فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے لڑتا ہے تو گالی بکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم سیاسی زبان میں گالیاں دیں یا کسی اور حوالے سے گالیاں دیں, لیکن ہمارے لیے گالی تو کوئی بات نہیں, ہم تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں کبھی کوئی شریف آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. دوسروں پر الزام لگانا کہ جس سے اس کی کردار کشی ہو, ہمارے ذرائع ابلاغ کا یہ وہ کام ہے جس کے بغیر ان کو ترقی نہیں ملتی. ان کا جو آدمی اس کام کو سلیقے سے نہیں کر سکتا نا, وہ وہاں رہ بھی نہیں سکتا. ان کا کام ہی یہ ہے کہ تم سرکاری کاموں کو جو نہیں بھی کیے ان کو کیے ہوئے ثابت کرو. قرآن کریم نے یہی کہا تھا کہ ان دنیا داروں کا حال یہ ہے, یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں میں جو ان کی سے کیے ہی نہیں. سیاستدان ہر کام میں کریڈٹ مانگتا ہے چاہے اس نے وہ کام کیا یا نہیں کیا. ہمارے ذرائع ابلاغ, حتیٰ کہ ہمارا وزیر اطلاعات تک جب کبھی آتا ہے ٹی وی پر وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ دعوے کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا, حکومت یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. 7 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ غربت نہیں رہے گی, ہم نے فیصلہ کر لیا تعلیم بہتر ہو جائے گی، ہم نے فیصلہ کر لیا یہ ہو جائے گا، ہم نے فیصلہ کر لیا وہ ہو جائے گا. سات سال تم نے گزار دیا، فیصلہ کب تمہارا عمل کی چادر پہنے گا، کب پہنائے گا اس کو لباس، وہ تمہارا زیر عمل کب آئے گا؟ یعنی ہر دفعہ فیصلوں کے اعلانات، اور جو کام انہوں نے نہیں کیا جا کے پوچھ کے دیکھ لو لوگوں سے، وہ آ کر کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا. ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب کا وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سکولوں میں جانے والوں کی اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ جس کا حد و شمار کوئی نہیں، لیکن جو اصل اعداد و شمار ہیں ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے کہ شاید پہلے سے بھی کم ہو گئی. بچے اسی طرح گلیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اسی طرح بےچارے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، ان کے بچے ماں باپ کا پیٹ پالیں یا وہ تعلیم حاصل کریں، کچھ بھی نہیں. کوئی تھوڑا بہت فرق پڑا ان سرحد میں پڑا ہے، جن کے لوگ ان سے زیادہ ان کی طرح جھوٹ نہیں شاید بولتے، وہ تھوڑی بہت شاید شرم آ جاتی ہے انہیں. وہاں کبھی جانے کا اتفاق تو محسوس ہوتا ہے ان کے تعلیمی اداروں میں، بلکہ ہر ادارے میں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے کی نسبت اصلاح ہوئی، اور یہاں تو پہلے کی نسبت کا بڑا ہو گیا. یہ تو منافق کی نشانیاں فرمایا، اور اگر میں ایک اور نشانی کہوں تو وہ شاید آپ کہیں شبہ نہ کریں کہ میں نے شاید اپنی طرف سے بنا دی. حضور نے فرمایا منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ علماء کی کبھی توہین نہیں کرتا. وَمَن لَّمْ يُبَجِّلْ عَالِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا جو علماء کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ہمارے حکمرانوں نے جو وتیرہ بنایا ہے کہ جس آدمی پر بھی علم کی شہرت ہے نا اور وہ عالم دین کہلاتا ہے، ہم نے آہستہ آہستہ معاشرے زندگی سے کاٹ کے پھینک دیا، نہ اس کے علم کا وقار رہا. یہ ٹھیک تھا، یعنی آپ اندازہ کریں انگریز کے زمانے میں بھی شمس العلماء ہوتے تھے، لیکن وہ سارے بکاؤ مال نہیں تھے. یہ ٹھیک ہے بکاؤ مال بھی تھے، لیکن وہ بھی علماء کی عزت کرتا تھا. جیلوں میں بھیجتا تھا نا تو ان کو ایک لاش دیتا تھا. ان لوگوں نے جن علماء کو جیلوں میں بھیجا ہے، اولا تو ان کی ڈگریوں کو جو توہین کی ان کی الگ ہے، لیکن جیلوں میں جو بھیج کر جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، یہ تو کبھی تاریخ لکھی جائے گی. بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر اور آج تک نواز شریف کے زمانے میں بھی جو کوئی ہر شریف آدمی کے ساتھ یہاں ظلم روا رکھا گیا ہے، جب کبھی اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرے گھر میں پڑھنے والوں کو یقین نہیں آئے گا کہ کیا اس دور کے حکمران اتنے گری ہوئی حرکتیں بھی کرتے تھے. تو جتنی بھی نفاق کی علامتیں، ان میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو آج ہم میں موجود نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی تو رک کے سوچو کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے اندر کو تبدیلی پیدا کریں، اس قوم کو بدلنے کے لیے کوئی سوچے. جو فرض مجھ پہ عائد ہوتا میں ادا کروں، جو آپ پر عائد ہوتا آپ ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر احساس کا دیا تو جلنا چاہیے نا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ سانو کی جو ہم نے ایک اختیار کر رکھا ہے اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. ہم کبھی بیٹھ کر یہی سوچنا شروع کر دیں کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہے. مثلا آپ کا ایک جوان بیٹا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اور ساتھ ہی جس شعبے کا وہ طالب علم ہے اس میں ٹیکسٹ بک بھی نہیں پڑھتا، اس میں محنت نہیں کرتا، چار یاری میں بیٹھتا ہے. آپ کبھی غور کر کے دیکھ لیجئے گا، اپنے دل سے پوچھئے کہ تمہیں اس بات کا زیادہ صدمہ ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا یہ پڑھتا کیوں نہیں، یا اس بات کا بھی صدمہ ہے کہ یہ بے نماز کیوں ہے. ایک معمولی سی بات ہے نا کہ بے نماز ہونا اسلام کے نزدیک ایک عیب ہے. میرا بیٹا اگر بے نماز ہے اور ساتھ یہ بھی مجھے ایک صدمہ ہے کہ جتنی محنت اسے کرنی چاہیے وہ کالج میں پڑھتا ہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ نہیں کرتا، تو دونوں صدموں سے میرا کون سا زیادہ صدمہ ہے جو میرے دل کو ہلا دیتا ہے؟ یہ کبھی سوچ لیجیے. جبکہ میں جانتا ہوں کہ جب میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا تو مجھ سے یہ تو پوچھا جائے گا تیرا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے فلاں ڈگری کیوں نہیں حاصل کی تھی. یہ میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلانی چاہیے, میں نے خود بھی دلائی. محنت کیجئے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, یہ ہماری اہم ضرورت ہے. لیکن اس سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ بچے ڈاکٹر بننے سے پہلے مسلمان ہو اور مسلمان ڈاکٹر بنے, وہ انجینئر بننے سے پہلے مسلمان ہو, وہ استاد بننے سے پہلے مسلمان ہو, وہ زندگی کے کسی شعبے میں نام پیدا کرے, ساتھ اس سے بڑا نام ان کا یہ ہو کہ وہ بہتر سے بہتر مسلمان. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری کم از کم یہ ترجیح تو ہونی چاہیے. اور جن لوگ یہ ترجیح تھی ان کی ذمہ ان کا حال ہی اور تھا. میں نے ایک دو پہلے آپ کو یہ بات سنائی تھی, کیونکہ لمبی باتیں میں نہیں کرتا. مولانا رشید احمد گنگوہی ہماری قریبی تاریخ میں بڑے ولی اللہ اور بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا بڑھ صاحب ایک دفعہ نماز کی تکبیر تحریمہ رہ گئی, نماز جماعت نہیں چھوٹی, تکبیر تحریمہ رہ گئی, اور انہی دنوں میں گئی ان کا جوان بیٹا کوٹھے سے گرا اور مر گیا. اب لوگ ظاہرہ جوان بیٹے کی موت کا افسوس کرنے گئے, تو انہوں نے ظاہرہ کہ جو گیا اسے تعزیت تو قبول کی, یہ نہیں کہ اس کو کہا کہ تم کیوں آئے ہو, لیکن اپنے تخلیہ اپنے قریبی لوگوں میں قریبی دوستوں میں کہا, بڑے رنج سے بڑے دکھ سے کہنے لگے کہ میرا جوان بیٹا مرا تو لوگ میرے پاس تعزیت کے لیے آئے, لیکن جس دن میری تکبیر تحریمہ رہ گئی تھی اس دن کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا. حالانکہ تعزیت کی بات وہ تھی, یہ نہیں تھی, یہ تو اللہ کی امانت تھی, وہ لے گئے, حساب تو مجھے اس کا دینا ہے. اب دیکھو ان کی ترجیح میں بیٹے کا صدمہ بہت بڑا ہے, لیکن نماز کی جماعت کا رہ جانا یا اس میں تکبیر تحریمہ کا رہ جانا, ان کی رضی یہ زیادہ صدمے کی بات ہے. میں اس سطح تک تو آپ کو لے جانا نہیں چاہتا, اور ہم میں ہمت بھی کہاں ہے کہ ہم جا سکیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بات تو سوچے نا, کہ ہماری ترجیحات بالکل بدل گئی, ہماری پوری زندگی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نفاق اتر آیا, منافقوں والی آتے ہم نے اپنا لی. ابھی میں نے عقائد کی بات تو کی نہیں ہے, بنیادی احساسات کی بات میں نے چھیڑی نہیں, وہ شاید اگلے جو میں چھیڑوں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ جو روز ہمارے تجربے میں باتیں آتی ہیں, اس میں سوچ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں باہر سے کہنے کی بات نہیں ہے, ہمارے اندر سے کو آواز اٹھنی چاہیے کہ نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی, نہ تم بدلے میں کیسے اعتبار انقلاب آسمان کر لوں. اسی میں کہتا ہوں تم بدلو, میں بدلوں, دل بدلے آرزو میں بدلے, ایک عام تبدیلی آئے, پھر محسوس ہوگا کہ واقعی ہم کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں. ہمارے اندر جب تک تبدیلی کے لیے ایک امنگ پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اللہ کرے یہ میری ادھر ادھر کی باتیں ٹھکانے لگیں, اللہ انہیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.